يا الله مستحيل ما تشوف لين فون عليه جني عليه سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم شریف کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. میں دیکھو قریب بیٹھ کے سننا چاہیے, دور دور نہ بیٹھو, بیگانوں کی طرح نہ بیٹھو. اللہ کی محبت کا بیان ہے, دین کی بات ہے. دور دور بیٹھنے سے درمیان میں شیطان خلل ڈالتا ہے. مجلس کے آداب میں سے ہے, جو کوئی شامل نہ ہونا چاہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جس کو دین کی بات سننی ہے وہ قریب ہو کے بیٹھے, مل مل کے بیٹھے, اس میں برکت ہوتی ہے. خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا. بارے دیگر مانے پھر ایک بار, پھر ایک بار پھر مجھے اپنا بنا لیا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، کر غیر سے دل کو تو اپنا پاس کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، چھوڑا کر غیر اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا۔ دیکھو یہ آواز باہر نکل رہی ہے اس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی سکون سے اپنا کام نہیں کر سکتا، کسی کو بیماری ہے، کسی کے سر میں درد ہے، اس لیے ہمارے دین میں یہ منع ہے۔ ہماری مساجد میں الحمدللہ بیانات سوا اذان کی کوئی بات کوئی آواز باہر نکالنا منع ہے تاکہ کسی کے آرام میں خلل نہ ہو، اور ہمارے دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہم نہیں معلوم کہ اپنے تو کہیں دین کی بات کر رہے ہوں گے، کوئی نعت شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت گناہ میں مبتلا ہے کیونکہ یہ آواز باہر جا رہی ہے۔ کسی انسان کو کسی دوسرے کو اپنی ذات سے تکلیف دینا حرام ہے۔ ہم بظاہر دین کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ گناہ اس میں شامل ہو گیا۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ ہر انسان کی راحت کا عافیت کا اس نے پورا پورا انتظام رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہالت سے نکالے، جاہلوں سے اللہ تعالی بچائے۔ چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو۔ ہماری آواز تو باہر نہیں جاتی نا، لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہے نا، الحمدللہ۔ چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو۔ ہنس کہتے ہیں اس چڑیا کو جو موتی چگتا ہے، قیمتی غذا کھاتا ہے، اور زاغ معنی کوا، کوے کی غذا کیا ہے؟ غلاظت، ناپاکی، مردار۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہنس یعنی اللہ والے، اللہ تو ہمیں اللہ والا بنا دے، ہم تو ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا نام لینے والا بنا دے کہ ہم تیرے نام کی غذا چنے، اللہ کا نام لیا کریں، صبح شام اللہ کو یاد کریں۔ اور زاغوں سے، زاغ معنی کوا یعنی گناہوں سے ہم کو چھوڑا دے، ظاہری گناہ سے بھی باطنی گناہ سے بھی۔ بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا۔ آخری شعر ہے، تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر۔ تغافل معنی غفلت، گناہوں کی زندگی، اللہ سے دوری کی زندگی۔ تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر، ہم مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت اپنی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں تکبر کی بیماری عجب کی بیماری بدگمانی کی بیماری بدنگاہی کی بیماری حسد کی بیماری بغض کی بیماری کینہ کی بیماری اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے میرے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام حاضرین اور حاضرات اور تمام مسلمین و مسلمات کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو آج جو سب سے بڑی مصیبت اس امت پر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ظاہری گناہ تو نظر آ جاتے ہیں پھر بھی اگرچہ کثرت سے لوگ ظاہری گناہ میں بھی مبتلا ہیں لیکن باطنی گناہ چونکہ سامنے نہیں ہوتے ہیں اور ان گناہوں کا بڑا فساد ہوتا ہے جیسا کہ یہاں حدیث شریف میں سناتا رہتا ہوں حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر اس میں فساد ہوگا تو پورے جسم میں فساد ہوگا خبردار یہ دل ہے دل دل کی محنت ہم نہیں کرتے الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ انسان ظاہری گناہوں سے بچ جائے اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق ہو اس کا لباس شریعت کے مطابق ہو نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو زکات دیتا ہو یہ سب ظاہری احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مہربانی ہے کہ جتنا ہم اس میں عمل کر پاتے ہیں لیکن میرے دوستو چونکہ دل کی بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں یہ سامنے نہیں ہوتی جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی فکر انسان کو زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باطنی بیماریوں کی فکر نصیب فرمائے اس کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی ہمارے معاشرے میں کوئی بھلائی اور خیر پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جب دل خراب ہوتا ہے جب ہی انسان کو گناہوں کی سوچتی ہے بدنگاہی ہے دل خراب ہوگا تو بدنگاہی کرے گا عورتوں کو تاک جھانک کرے گا ادھر نظر مارے گا ادھر مارے گا عورت ہے تو اس کا دل خراب ہوگا تو اس مرد کو دیکھے گی اس مرد کو دیکھے گی نتیجتاً بے پردگی پہ بھی اترے گی بے پردگی بھی دل کی خرابی کی وجہ سے بدنگاہی بھی دل کی خرابی کی وجہ سے کرتا ہے تو دل خراب ہے تو شراب بھی پیے گا دل خراب ہے تو چوری بھی کرے گا جھوٹ بھی بولے گا اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو قیامت کی پیشی کا خوف ہوگا اللہ کے سامنے حضوری کا خوف ہوگا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے تو اس لیے میرے دوستو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے دل پر محنت بہت ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کا وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن نہ تو تمہارے مال فائدہ دیں گے نہ ہی تمہارے بیٹے کام آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ وہ شخص کامیاب ہوگا کہ جس جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم, دل اس کا بنا ہوا ہو, دل بیماری سے پاک ہو, بھلا چنگا صحت مند تندرست دل ہو, روحانی بیماریوں سے پاک ہو, باطنی بیماریوں سے پاک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے مال کی اور بیٹوں کی نفی پہلے اس لیے کر دی کہ یہ دو اہم چیزیں ہیں جن پر انسان اترتا ہے یا جن پر انسان بھروسہ کرتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم کامیاب رہیں گے, ہر آرام اور آسائش حاصل کر سکیں گے, ہر خواہش پوری کر سکیں گے, جیسا کپڑا چاہیں گے پہن لیں گے, جیسا کھانا چاہیں گے کھا لیں گے, جیسا بنگلہ بنانا چاہیں گے بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مال کی بھی نفی کر دی کہ اس دن تمہارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تم یہاں فقیر رہو یا امیر رہو, وہاں کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم, جو بیماریوں سے پاک دل لے کے آئے گا, بیماریوں سے پاک دل لے کے آئے گا, صاف ستھرا دل لے کے آئے گا, سلامتی والا دل لے کے آئے گا. اور دوسری چیز جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے یا اکڑتا ہے وہ اس کی اولاد, اور اولاد میں سے بھی بیٹے, کیونکہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو انسان اس سے امید رکھتا ہے کہ ہم کو کما کے کھلائے گا, ہمارا سہارا بنے گا. لیکن آج کل ٹی وی اور کیبل اور اسمارٹ فون کے نوسط کی وجہ سے اولاد ذرا بڑی ہوتی ہے نافرمان نکلتی ہے, باغی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دیتی ہے, ذرا ذرا سی بات پہ ماں باپ کو گالی دے دیتی ہے, گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے دیتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی گندگیاں گھر کے اندر لا کے رکھنے کا یہ انجام ہے. ٹی وی, اب تو ٹی وی تو پرانی چیز ہو گئی, اب تو کیبل ہے, اب تو اسمارٹ فون ہے. تو ہمارے حضرت کے زمانے میں فرماتے تھے کہ ٹی وی کیا ہے؟ سانپوں کا پٹارا ہے, سانپوں کا پٹارا. اور یہ دو گیا دوزخ آپ نے گھر میں لے آئے. کسی نے کہا کم کر دو بھائی, لائٹیں کم کر دو. کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے ہم ٹی وی اس لیے گھر میں لائے ہیں کہ ہمارے بچے دوسرے گھروں میں نہ جائیں, دوسرے گھر میں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں, تو ہم نے اس وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کے رکھا ہے کہ ہمارے بچے باہر نہ جائیں. حضرت نے فرمایا کہ واہ, ایک آدمی باہر سے زہر خریدنے جاتا ہے, زہر کھاتا ہے, آپ نے وہ زہر گھر میں ہی لا کے رکھ لیا کہ میری اولاد گھر میں ہی کھا کے مر جائے. آپ نے اپنی اولاد کے لیے دوزخ کا انتظام کر دیا. بچے نے ذرا ضد کی کہ ہمیں یہ اسمارٹ فون چاہیے, ٹچ فون چاہیے, ارے بچے کی خواہش پر مر گئے. ارے بھائی بچہ ہے, محبت ہے, یہ محبت نہیں ہے بلکہ بچے پر ظلم ہے, اولاد پر ظلم ہے. آپ نے اس کو دوزخ کے راستے پر چلا دیا. جتنی جائز فرمائش ہے بچوں کی اور آپ کی جیب میں استطاعت ہے وہ آپ پوری کر دیں, لیکن ناجائز خواہش ایک بھی پوری نہ کریں, نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی. آج دوپہر کو جمعے کے بیان میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کسی ناجائز چیز کی فرمائش کرے تو ہم اللہ اور رسول کا حکم دیکھیں کہ اللہ اور رسول کا اس میں کیا حکم ہے؟ اگر شریعت اس بات کو منع کرتی ہے ہم اس کو پیار سے محبت سے سمجھا دیں کہ بیٹا یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن تم ہم کو نہیں بچا سکتے، اور اس کی جگہ کوئی متبادل کوئی بہتر چیز اس کو آپ نے دلا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ اور رسول کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے. اسی طرح بعض والدین، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ایمان کامل سے نوازے، بعض والدین اولاد سے فرمائش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم کہیں باہر جا نہیں سکتے، لہذا ہماری تفریح کا کچھ سامان لا دو، کیبل لگوا دو، ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان چیزوں سے ٹائم پاس نہیں ہوتا بلکہ ان چیزوں سے ٹائم فیل ہوتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، صبح شام اللہ کو یاد کرنا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہونا چاہیے گناہوں میں، شیطانی کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، فحاشی کے کاموں میں، ایسی فحاشی جس میں ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہتی. پہلے گھر میں لا کے ٹی وی اور کیبل رکھ دیا، اب روتے پھر رہے ہیں کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، کوئی تعویذ دے دو. اولاد باغی ہو گئی ہے تو کوئی تعویذ دے دو. چیزیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بھائی جو عاملوں کے کام ہے، بھائی کیا بات ہے، یہ لڑکا جو ہے اس کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آزیب ہو گیا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، راتوں کو باہر رہتا ہے، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اس اسمارٹ فون کی وجہ سے، کیبل کی وجہ سے یہ فوج کاموں میں لگ گیا اور عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا، کسی لڑکی کے عشق میں پھنس گیا یا لڑکی کسی لڑکے کے عشق میں پھنس گئی. قصے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں، اسے آئے دن آتے رہتے ہیں کہ صاحب کو تعویذ دے دو، ہماری لڑکی پہ جنات آیا ہوا ہے، آصف آیا ہوا ہے. اب چلے جائیں عامل کے پاس، عامل کی تو دکان ہی اسی لیے. آپ سرجن کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا پیٹ پھاڑوں گا. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا میں دوا دوں گا. جس فن کے آدمی کے پاس جائیں گے، عامل کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اس پہ جنات ہے، اس پہ آصف ہے، اس کا کام ہی ہے، یہ صبح شام اس کا کاروبار ہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ کسی چکر میں پھنس گئی ہے لڑکی، اب والدین سے مطالبہ کر رہی ہے کیا ہمیں اس سے شادی کرنی ہے، یا لڑکا والدین سے مطالبہ کر رہا ہے ہمیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. نہ دین کی خبر، نہ سیرت کی خبر. ایک سیرت کیسی ہے، دین ہے نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، بس ہمیں تو اس سے شادی کرنی ہے. اب شادی کے بعد کیا انجام ہوتا ہے؟ نفرت اور عداوت، نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے. جو عشق مجازی کی شادی ہوتی ہے اس سے نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں، آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، اور تعویذ مانگتے پھر رہے ہیں. تعویذ سے کیا کام بنے گا؟ تعویذ سے کیا کام بنے گا بھائی؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ دل جس کا پھنس گیا کسی زلف یار میں، دل جس کا پھنس گیا کسی زلف یار میں، جی کیا لگے گا پھر اس کا کسی کاروبار میں. کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، نوکریاں تباہ ہو گئی. ہمارے دوست مزاح نے قصہ سناتے ہیں، مزاح کی بات ہے، لطیفہ ہے، کہ ایک لڑکا فیل ہو گیا امتحان میں، تو باپ نے بہت ڈانٹا کہ تم نے کیا کیا، تم فیل ہو گئے، تم نے پڑھائی ٹھیک سے نہیں کی. سامنے گھر میں والی لڑکی کو دیکھو، اول نمبر آئی ہے، ٹاپ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اسی کو دیکھ کے تو میں فیل ہوا ہوں. رات دن پتنے گائی کا مرض، رات دن ٹیلی فون پر اپنی معشوق سے باتیں، پڑھائی میں کیا دل لگے گا؟ اسی لیے نہ نماز میں دل لگتا ہے، بلکہ مسجد میں آ کر وحشت ہونی شروع ہو جاتی. مسجد کے نام سے ہی بعض لوگوں کو وحشت. ذرا ان کو تبلیغ کرو کہ بھائی آ جاؤ نماز کے لیے، ہاں دیکھیں گے پڑھیں گے. مسجد میں آنے سے ان کو وحشت ہو، نیک لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے. یہ بدنگاہی ایسا مرض ہے، ام الخبائث ہے، یہ ام الخبائث، اس دور کا ام الخبائث. نظروں کی حفاظت کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم کو ہرگز نہ دیکھیں. بازار میں بے پردہ عورت پھر رہی ہے یا عورت مسجد نہ میرا مسجد دیکھے, دونوں منع ہے. قرآن میں اللہ کا حکم ہے. اسی طرح وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, مؤمنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن نہیں صاحب, خدا کا قانون ٹوٹ جائے ہمارے دل کی خواہش پوری ہو جائے, پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام تباہی ہلاکت ہے. دنیا بھی برباد ہوتی ہے عاشق مجاز کی, اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر توبہ نہ کرے. اگر توبہ نہ کرے, توبہ کر لیں, کسی اللہ والے سے جڑ جائے اور اپنے دل کی اصلاح کروا لے, غیر اللہ کو دل سے نکلوا لے اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے, تو نگاہ کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا زین العشق, ہاتھ میں تسبیح ہے اور نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں, نامحرم مردوں سے خبریں سن رہی ہیں, میچ دیکھ رہی ہیں. حاجی صاحب بیٹھے رہے, حاجی صاحب کیا ہیں؟ پاجی ہو گئے, پاجی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں, یا اگر زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کر رہے ہیں, دیکھے بھی جا رہے ہیں, آنکھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے, استغفار بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدوا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ دیکھنے والے پر دکھانے والے پر بھی لعنت فرمائے, یا دیکھنے والی ہو یا دکھانے والی ہو, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے لعنت کے سائے میں جینا ہمیں منظور ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو کر جینا ہمیں منظور ہے. پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ روزی کم ہو گئی, دعا کرتے ہیں کوئی تعویذ دے دیں روزی جاری ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نماز سے, ذکر اذکار سے, تلاوت سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے, لیکن ادھر سے آنکھوں کا زنا اور لعنت کی بدعا اور گناہوں کے امبار جا رہے ہیں, غضب کا ٹرک بھی آ رہا ہے ساتھ. دونوں کا آمنا سامنا ہے, اللہ کی رحمت ہے, ادھر سے اللہ کا غضب ہے, تو کیسے روزی کھلے گی؟ روزی کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اسی طرح سے زبان کی حفاظت نہیں ہے, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے, زبان کی حفاظت نہیں. زبان جو ہے جس جب جو جی چاہا وہ بول دیا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل خراب ہوگا تو زبان بھی خراب ہوگی. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دل کی اصلاح ہو جائے تو زبان کی بھی اصلاح ہو جائے گی, پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. دل اگر صحیح ہوگا تو آنکھ وہیں اٹھے گی جہاں مالک کی مرضی ہوگی, مالک کی پسند ہوگی. جہاں دیکھنا ان کو منظور ہوگا ہم وہاں دیکھیں گے, اور جہاں ان کو دیکھنا پسند نہیں ہے وہاں ہم نہیں دیکھیں گے. نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. میرے شیخ رحم اللہ کا شعر ہے, اور فرماتے ہیں کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. ایسی لذت سے لعنت بھیجو جو اللہ کو ناراض کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. تو میرے دوستو, دل کی اصلاح, دل بنانا ہے دل کی محنت کر لیں, کیونکہ ہم سب کو لوٹ کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے, کوئی بڑے سے بڑا سردار, بڑے سے بڑا حاکم, بڑے سے بڑا بادشاہ, چاہے بڑے سے بڑا کمانڈر ان چیف ہو, اس کے زیر اثر لاکھوں کی فوج ہو, لیکن قیامت کے دن وہ اس طرح لایا جائے گا جیسے بکری کا بچہ لایا جاتا ہے, بالکل کمزور حالت میں آئے گا. اب اگر اس وقت سوال جواب ہو گیا, نہ اس کی سرداری کام آئے گی, نہ کمانڈر ان چیف کام آئے گی, نہ بادشاہت کام آئے گی, نہ حاکمیت کام آئے گی. اس دن کا خوف اللہ تعالی ہمیں دے دیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون. اور فرماتے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن آنے والا ہے کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, جس بھائی کی وجہ سے گناہ کیا تھا, جس باپ کی وجہ سے گناہ کیا تھا, یا جس باپ نے اولاد کی وجہ سے گناہ کیا تھا, یا جس ماں نے اولاد کی وجہ سے گناہ کیا تھا, یا جس اولاد نے ماں کی بات مانی, بیوی لا کے دے دیا, یا کوئی گناہ کی چیز لا کے دے دی, یا شریعت کے خلاف رسومات کا میں حصہ لے لیا. شریعت کے خلاف کتنی رسمیں ہم کرتے ہیں, اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی باتیں ہمیں معلوم ہی نہیں. بات تو جب ہے جب ہمیں معلوم ہو, کتنے لوگوں کو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام گناہ ہے, یہ کام گناہ ہے. تو میرے دوستو, اس دن کا خوف ہم کریں, اس دن کی فکر ہم کریں کہ ہم سب نے اللہ کے حضور لوٹنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے, اپنے اپنے ہر ہر عمل کا جواب دینا ہے, ہر قول کا جواب دینا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی لفظ ایسا تو منہ سے نہیں نکالتے جس پر کوئی نگران مقرر ہے. یہ دو نگران ہیں کرامن کاتبین, جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے فوراً نوٹ ہو جاتی ہے. نیک بات ہوتی ہے تو نیکی کا فرشتہ, بری بات ہوتی ہے تو برائی کا فرشتہ لکھ لیتا ہے. تو میرے دوستو, ہر وقت ہماری نگرانی ہو رہی ہے. اسی لیے میرے شہر, میرے دوستو, دل بنانا ہے تو کسی دل بنانے والے کے پاس جاتے ہیں, زیور بنانا ہوتا ہے تو سنار کے پاس جاتے ہیں یا دودھ والے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارا زیور بنا دو. کپڑا بنانا ہوتا ہے تو کیا کسی زیور بنانے والے کے پاس جاتے ہیں کہ زیور ذرا ہمارا کپڑا سی دو. تو دل بنانا ہے تو دل بنانے والے کے پاس جانا ہوگا. دل بنانے والا شیخ کامل, سارے عالم میں تبلیغ کریں, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے دوستو, اپنا دل اگر نہیں بنا تو ہماری نجات نہیں ہوگی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص کھانا پکا پکا کر بڑھیا بڑھیا سوپ پکاتا ہے, بڑھیا بڑھیا کھانے پکاتا ہے, مقوی غذائیں پکاتا ہے, سب کو کھلاتا ہے, لیکن خود نہیں کھاتا, وہ طاقتور ہوگا, اس کو طاقت آئے گی. اسی طرح سے میرے دوستوں, جو ہم دین دوسروں کو پھیلاتے ہیں لیکن اپنے دل کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے دل کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں, عجب کی بیماری, تکبر کی بیماری, بدگمانی کی بیماری, بد زبانی کی بیماری, زبان ہماری چلتی رہتی ہے, ذرا غصہ آیا منہ سے بک بک شروع کر دی, گالیاں دینی شروع کر دی, بد اخلاقی شروع کر دی, ماں باپ سے بدتمیزی شروع کر دی. تو میرے دوستو, دل بنانے کی محنت کریں, اور دل بنتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر, اور اس سے تعلق کر کے, مضبوط تعلق کر کے, اور اس کے مشورے پر چل کے دل بنتا ہے. اپنے آپ سے بھی دل نہیں بنا سکتے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ مربع اپنے آپ نہیں بن جاتا. کبھی آپ کو مارکیٹ میں ایسا مربع ملا ہے جو خود سے بن کے آ گیا ہو؟ کہو بڑے صاحب کتنی عمر ہے آپ کی, کتنی عمر ہے؟ 70 سے زیادہ ہے نا, اتنے شرما کیوں رہے ہو؟ عورتیں اپنی عمر بتاتے ہوئے شرماتی ہیں, وہ آدھی سے بھی کم کر کے بتاتی ہیں. چنانچہ ایک بس میں دو عورتیں آپس میں جھگڑ رہی تھیں ایک سیٹ کے لیے. وہ کہہ رہی تھی میں بیٹھوں گی, وہ کہہ رہی تھی میں بیٹھوں گی. کنڈکٹر آیا, اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ ہمیں چاہیے. وہ کہتے مجھے چاہیے سیٹ. اس نے کہا بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تم میں سے جو بڑی عمر کی ہو وہ بیٹھ جائے بس، پھر وہ دونوں ہی کھڑی رہیں، پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ 70 سے اوپر ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بھائی 70 سال سے عمر ان کی زائد ہے، کہہ رہے ہیں میں نے کبھی ایسا مربع بازار میں نہیں دیکھا جو خود سے بن گیا. مربع بنایا جاتا ہے اسی طرح، دل بنایا جاتا ہے اور اس کا کوئی بنانے والا ہو تب دل بنتا ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. آئینہ کیا مطلب؟ کہ دل شفاف جب ہوتا ہے، دل سے تکبر اور عجب اور بدگمانی اور حسد اور کینہ اور بغض اور حرص اور طمع، مال کی محبت، دنیا کی محبت، اس کا دل سے کوئی نکالنے والا ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کبھی کشتی کا سفر کریں تو کشتی میں ایک ملازم الگ سے رکھا جاتا ہے جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کشتی میں جو پانی گھساتا ہے اس کو ڈبے سے وہ نکال کر رکھے، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح میرے دوستو، دنیا کی محبت اگر دل میں گھس جائے، دنیا ہونا برا نہیں ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، صندوق میں رکھنا جائز، تجوری میں رکھنا جائز، بینک میں رکھنا جائز، دل میں رکھنا ناجائز. دل میں دنیا کی محبت نہ گھسے. تو پیر پیر کامل، شیخ کامل، اللہ والا مرید کی دل میں دنیا کی محبت کے ڈونگے بھر بھر کے نکالتا رہتا ہے، اس کو خالی کرتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ پانی، جس طرح کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی گزار کر اللہ کو پانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مال نہ ہوگا تو ہم کھائیں گے کیسے؟ جب کھائیں گے نہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح ہماری زندگی کے لیے مال ضروری ہے. لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈبونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کشتی کے نیچے نیچے پانی ہے، کشتی کھیتے رہو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. یہی پانی کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں سوار بھی ڈوبے گا. اسی طرح سے دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، تجوری میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا ناجائز. کیونکہ اگر دنیا کی محبت دل میں گھس گئی تو یہ ہماری ہلاکت کا باعث ہو جائے. تو میرے دوستو، جس طرح وہ ملازم کشتی سے پانی نکال نکال کر باہر پھینکتا رہتا ہے، اسی طرح سے شیخ کامل اپنے متعلقین، اپنے محبین، اپنے خادمین کے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکال نکال کر دیکھتا رہتا ہے، دل خالی کرتا رہتا ہے، اصلاح کرتا ہے. اصلاح کے لیے مصلح کا ہونا ضروری ہے. اصلاح اپنے آپ نہیں ہو سکتی، جس طرح مربع اپنے آپ نہیں بن سکتا. ایک آدمی ہے، وہ باغ جاتا ہے، وہاں سے سیب توڑ کر لاتا ہے، پھر اس کو منڈی میں بیچتا ہے، منڈی سے ٹھیلے والا خرید کے لاتا ہے، ٹھیلے والے سے انسان خریدتا ہے دوسرا، وہ اس کا کام مربع بنانے کا ہے. وہ اس کو شیرے میں پکاتا ہے، چھیلتا ہے، شیرے میں پکاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کو پیک کرتا ہے، دکان والے کو بیچتا ہے، پھر دکان والا اس کو بیچتا ہے. تو اسی طرح سے پیر مربع بناتا ہے. مربع بننے کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہے، مربع بنانے والے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو، کل ہی ہم اپنے شیخ کا مضمون پڑھ رہے تھے، فرمایا کہ تین راستے ہیں، تین، چوتھا کوئی راستہ نہیں. سورہ فاتحہ میں ہم نماز میں، دعاؤں میں، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ. کہ ہم کون سا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا وہ راستہ ہمیں عطا فرمائیے. تو بتائیے مولانا، یہ کون سا راستہ ہے جن لوگوں پر انعام؟ بڑے بڑے بنگلے والوں کا انعام، گاڑیوں کا انعام، بڑی گاڑیاں ہوں جن کے پاس وہ انعام یافتہ ہیں، جن کے پاس بڑے بنگلے ہوں، جن کے پاس زیادہ مال ہو وہ انعام یافتہ نہیں، بلکہ وہ جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں. جو آپ کی مرضیات پر چلتے ہیں اور آپ کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہیں کرتے, جان دے دیتے ہیں لیکن آپ کو ناراض نہیں کرتے, اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو خوب توبہ کرتے ہیں, روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ عرش اعظم کو ہلا دیتے ہیں, عرش اعظم کو ہلا دیتے ہیں. یہ ہیں انعام یافتہ لوگ. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ غیر المغضوب. دوسرا راستہ مغضوب لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اب آپ ذرا سوچتے رہے کہ ہمیں کون سا راستہ چاہیے. مغضوب لوگ یہاں پر مراد یہودی ہیں. یہودیوں کی خاصیت تھی کہ علم ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے. آج ہمیں علم ہے کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے, داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کاٹنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, پھر بھی داڑھی کاٹتے ہیں. بار بار کہا جاتا ہے, بار بار بیان میں آتے ہیں, بعض لوگوں کی داڑھی ابھی تک درست نہیں ہے, ایک مٹھی نہیں ہوتی, کاٹتے رہتے ہیں, چوری کرتے رہتے ہیں اس میں. تو یہ کون سا راستہ ہو گیا خدا نخواستہ؟ مغضوب علیہم, علم کا عمل نہیں کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. تیسرا راستہ ضالین کا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ وہ راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے جو گمراہ لوگوں کا ہے. گمراہ لوگ کون ہیں؟ نصارہ. ان کو علم ہی نہیں تھا, جب علم نہیں تھا تو عمل کہاں سے آئے گا؟ تو ہمیں کون سا راستہ چننا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اللہ وہ راستہ ہمیں عطا فرمائیے. تو تین ہی راستے ہیں, یا تو مغضوب کا راستہ ہے یا ضالین. تو الحمدللہ ہماری نیت ایسی کوئی نہیں, لیکن عمل ہمارا جو ہے اس میں کمزور ہے, عمل کمزور ہے. تو میرے دوستو, عمل کی ہمت, اللہ کی وہ محبت جس سے اطاعت آسان ہو جائے, اور گناہوں کے اس ماحول میں ہمیں شریعت اور سنت پر چلنا آسان ہو جائے, اس کام کے لیے ہمیں کسی نہ کسی رہبر کی, کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک کہ کسی رہبر سے, مرشد کامل سے مضبوط تعلق نہ ہوگا میرے دوستو, ہمارے اندر خدا تعالیٰ کی وہ محبت اس درجے کی پیدا نہیں ہو سکتی, اور گناہوں سے پوری طریقے سے ہم پاک نہیں ہو سکتے, اور ہمارا قلب سلیم نہیں ہو سکتا, قلب سلیم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے, اور اپنے لیے کسی مرشد کامل کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک میرے دوستو کام بنے گا نہیں, جب تک کہ ہم کسی مرشد کو نہ پکڑیں گے, اپنی اصلاح نہ کرائیں گے, دل سے بیماریاں نکلیں گی نہیں, خدا نہ خواستہ ہم بیمار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, پھر کیا بنے گا دوستو؟ اور بیمار دل ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس سے فساد ہی پیدا ہوتا ہے. مثلا دل کے اندر بیجا غصہ ہے, غصے کا مرض ہے, بیوی کی پٹائی, بیوی کو تانے, بیوی کو گالم گلوچ, اولاد کو گالم گلوچ, اولاد کو کوسنے دینا. ہمارے یہاں خاتون آتی ہیں ہر وقت شکایت اپنی بیٹی کی, اپنی اولاد کی شکایت ہے. خود پردہ نہیں کرتی, نماز نہیں پڑھتی, قرآن شریف پڑھتی ہے ہمارے یہاں بچی آ کے, اس کی اتنی شکایتیں اسی کے سامنے. اپنی اولاد کو سب کے سامنے ذلیل کرنا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے اکرم ہو اولاد اکم, اپنی اولاد کی عزت کرو, اس کو ذلیل مت کرو. اپنی اولاد کو ذلیل کر رہے, خود اپنی فکر نہیں ہے کہ خدا کی لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں, پردے کی فکر نہیں, نماز کی فکر نہیں, خود کا قرآن شریف صحیح نہیں, اولاد کی شکایتیں کر رہی. یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی. گھر میں جب ٹی وی اور کیبل ہوگا تو پھر کیا شکایت کرتے ہوں؟ ساری بدتمیزی, ساری بد اخلاقیاں تو ٹی وی اور کیبل سکھا رہا ہے, چوری ڈاکہ تک سکھاتا ہے یہ. چوری اور ڈاکہ زنی بھی یہی آلات سکھا رہے ہیں, اولاد کو بغاوت بھی یہی سکھا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ خدا کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکائے رکھو, اور ان کو چھڑکو نہیں, اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو. آج اولاد اپنے ماں باپ کو سینہ دکھاتی ہے, اکڑتی ہے, آنکھیں دکھاتی ہے, حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں بھی دیتی ہے اولاد, ایسی بھی نافرمان اولاد ہے. کیا وجہ ہے؟ جب آپ نے اس کے اخلاق کو برباد کر دیا, اس کی حیا کو ختم کر دیا, خود ہی جا لا کے گھر کے اندر ماں باپ بیٹی بھائی بہن سب مل کے گندے مناظر دیکھ رہے ہیں, تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا. غرض یہ میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں کسی مرشد کو اپنا رہبر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو, یہ حدیث کا آخری جز رہ گیا, یہ والناس اجمعین, کہ جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی, ہم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے. اس کا بھی یہی مفہوم ہے, کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہے اور لوگوں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے, یہی علامت ہے پہچاننے کی, کہ اگر ہمارا کوئی یار ہے, پرانا جگری یار ہے, پرانا دوست ہے, آ چل بھائی چل گانا سننے چلتے ہیں, آ چل بھائی قرآن سنیما چلتے ہیں, چل بھائی کیسے فٹ پاتھ پہ جا کے وہاں ذرا گپے بھی ماریں گے اور فلاں فلاں کام بھی کریں گے, ذرا گندی فلمیں بھی دیکھیں گے. آپ کہتے نا بھائی یہ لعنت کا کام ہے, اللہ نے منع فرمایا ہے, آنکھوں کا زنا ہے, ہم نہیں جاتے. تو کیا مطلب کہ آپ کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو گئی. کسی نے کہا یار یہ مال بھیج دے میرا, اس میں یہ عیب ہے, چھپا کے بھیج دیجو. نہیں بھائی, اللہ کو کون جواب دے گا, ہم نہیں کر سکتے. معلوم ہوا آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے. لاؤ بھائی, اور اپنی زندگی کو ہم سنت کے مطابق بنائیں, ہر عمل کے اندر سنت کا طریقہ ہم دیکھنے والے ہو جائیں. اور سنت صرف یہ نہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, دسترخوان بچھا کر کھانا, ہماری زندگی کا ہر شعبہ سنت کے مطابق ہو, ہماری بول چال سنت کے مطابق ہو, ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ عمل سنت کے مطابق ہو. یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنے ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی کو مارا نہیں, حالانکہ شریعت میں کوئی خاص موقع پر جب بیوی کو زیادہ ستائے اس کو مارنے کی اجازت دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا کہ امہات المومنین میں سے کسی نے کچھ بھی مطالبہ کیا, کچھ بھی عمل کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں, کبھی ان کو مارا نہیں, بلکہ ان کی اتنی رعایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آہستہ سے اٹھتے, رات کے وقت آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتے پہنتے, آہستہ سے کباڑ کھولتے کہ گھر میں سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کم عمر تھی, کم سن تھی, تو آپ نے ان کو حبشیوں کا کھیل دکھلایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں, دکھلاتے رہے دکھلاتے رہے دکھلاتے رہے, یہاں تک کہ میں خود ہی تھک گئی اور میں نے کہا کہ بس تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے. کیا ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے رویہ رکھتے ہیں, یا ہم لال لال آنکھوں سے اور غصے سے جا کر بات کرتے ہیں, ان کی پٹائی کرتے ہیں, یا ان کو تانے دیتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, یا ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہیں, یہ کام کیوں نہیں کیا, وہ کام کیوں نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے, 9-10 برس کی عمر سے آپ کی خدمت میں ان کی والدہ نے دے دیا تھا, لیکن فرماتے ہیں کہ میں 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا, کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. کیا رحمت تھی آپ کی. تو میرے دوستو, اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ عبادتوں میں سنت کا خیال کر لیتے ہیں, اکثر لوگ وہ بھی نہیں کرتے لیکن بعض لوگ کر لیتے ہیں, لیکن ان چیزوں پر ہم دھیان نہیں دیتے کہ ہماری زبان کیسی ہے, ہمارا کردار کیسا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے, تجارت میں ہمارا معاملہ کیسا ہے, دھوکے بازیاں ہیں, چکر بازیاں ہیں, وعدہ خلافیاں ہیں. ہاں بھائی کل آنا, پیسے لینا, پیسے رکھ کے دیں, کل آنا. اب کل کہہ دیا کل آنا, اب بیچارہ وہ کل آ گیا, اب کہہ رہے کل آنا. یہ ہم مسلمانوں کے اندر جو برائی ہیں میرے دوستو, آج یہی برائیاں ہمیں پٹوا رہی ہیں. مسلمانوں کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے, نہتے مسلمانوں پر کھل کر بمباریاں ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے ہمارے اعمال, وہ تو دشمن ہیں, دشمنی کریں گے, لیکن ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے دل کی ہم اصلاح نہیں کر رہے ہیں, خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے, دل میں خدا تعالیٰ کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے, دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے, داڑیاں کٹ رہی ہیں, مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں, کہنے ڈھکے ہوئے ہیں, جس کو صریحاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, داڑھی کاٹنے کو آپ نے منع فرمایا جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے, اسی طرح ٹہنا ڈھانکنے کو آپ نے منع فرمایا ہے, دوزخ کی وعید فرمائی ہے, ماس والا من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹہنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا, لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, وضع خطا ہماری انگریزی بال انگریزی وضع خطا اللہ ماشاء اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دیتے ہیں, دین کا ماحول ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے, تو میرے دوستو ہمیں دل بنانے کی محنت کرنی ہے, اور دوسرا کام اپنے ہر عمل میں, اپنی بات چیت میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اپنی یار دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا, اچھے اخلاق کو اپنانا ہے, تواضع کو اپنانا ہے, تکبر کو چھوڑنا ہے, بیجا غصے کو کا علاج کرنا ہے, بیجا غصہ ہو اس کا علاج کرنا پڑے گا تب یہ جائے گا, محض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ نہیں جاتا جب تک کہ کسی مصلح سے اپنے غصے کا علاج نہ کرائے, آج ہماری اولاد اکثر نافرمان اسی لیے نکلتی ہے, ڈھیٹ نکلتی ہے, کہتے ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے, وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کرنا نہیں جانتے, جو محبت اولاد کو دینی چاہیے اور جس طریقے کی محبت دینی چاہیے محبت کا معاملہ نہیں, نفرت اور ڈنڈے کا معاملہ ہے, تو نفرت اور ڈنڈے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ڈنڈے سے ڈرتا ہے, نفرت سے ڈرتا ہے, لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے, اور محبت کا معاملہ دو, بچوں کو محبت دو, جو جائز محبت ہے اس کا طریقہ ہے کہ کس بات میں محبت کرنی ہے, کوئی بات نہیں ماننی, تو اولاد کو محبت دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی موتی اور فرما بردار ہوگی, آپ کی جی حضوری کرے گی, مگر نہیں ڈانٹنا کوسنا گالیاں دینا شکایتیں کرنا لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے, اسی لیے ہماری اولاد کی اصلاح نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, امید ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا, کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سنتوں کے اندر ان اپنے رویوں کا, اپنے سلوک کا, اپنے اخلاق کا مطالعہ کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, آپ کا گفتگو کا انداز کیسا تھا, آپ کا معاملات کیسے تھے, آپ سے آپ وعدے کے کیسے سچے تھے, اور آپ کس قدر تحمل فرماتے تھے, کوئی آدمی زیادتی کرتا تھا آپ اس سے کتنا صبر کرتے تھے, یہ چیزیں ہمارے اندر بہت نہ ہونے کے برابر ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, اور انہی چیزوں سے معاشرے میں فساد اور برائیاں پھیلتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے, نماز کی سنتیں جس میں ہم نے سجدے کی سنتیں پڑھ لی تھی, آج قعدے کی 13 سنتیں ہیں, قعدے کی 13 سنتیں ہیں, دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا, یہ مردوں کے لیے ہیں سنتیں, خواتین کا طریقہ نماز تھوڑا سا مختلف ہے, دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا, دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا, تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا, ایک تو یہ کہ یہ حلقہ بنایا اس طرح سے, یہ انگلی درمیانی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں سروں کو ملانا ہے, اور اشہد اللہ الہ کہیں گے تو انگلی کو اٹھائیں گے اشہد اللہ الہ, اور پھر اللہ پر انگلی کو جھکا دینا, حلقہ بنا رہے گا جب تک ہم تشہد میں رہیں گے قعدے میں رہیں گے, اگر قعدہ درمیانی ہے اولا ہے تو کھڑے ہوتے وقت اس کو سیدھا کر لیں گے, جب تک تشہد پڑھیں گے تو اس طرح سے یہ حلقہ بنا رہے گا اور انگلی اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح سے. قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. درود شریف کے بعد دعائے معقولہ, یعنی دعائے معقولہ وہ ہیں جو آثار سے ثابت ہوں, سنت سے ثابت ہوں, وہ تمام دعائیں درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں وہ دعائیں پڑھنا. دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام پھیرنا. سلام کی ابتدا دہانی طرف سے کرنا. امام کو مقتدیوں, فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا, یہ بھی ایک نیت ہے. امام جو نماز پڑھائے اس کو یہ نیت کرے کہ میرے پیچھے جو مقتدی ہیں اور جو دونوں فرشتے ہیں اور صالح جنات, بعض اوقات جنات بھی نماز میں شامل ہوتے ہیں, دکھائی تو نہیں دیتے, یہ تینوں کی نیت کر لیں. جتنی خیر کی نیتیں ہم کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. تو دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف مقتدیوں کے سلام کی نیت کرے, دائیں طرف سلام پھیرے گا تو بائیں طرف جو مقتدی ہیں ان کی طرف سلام کی نیت کرے, اور دائیں طرف فرشتہ ہے اس کے سلام کی نیت کرے, بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں طرف کے فرشتہ. اسی طرح اگر صالح جنات بھی موجود ہوں گے ان کی بھی نیت کرے کہ ان کو بھی سلام کر رہے ہیں. مقتدی کو امام, فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو فرشتوں کی بھی نیت, ہر مسلمان کے ساتھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ, اور صالح جنات بھی ہو سکتے ہیں, اور دائیں بائیں مقتدی جو ہیں وہ بھی ان کی بھی نیت کرے کہ ہم ان کو سلام کریں. اور منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا, جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو وہ صرف فرشتوں کی نیت کرے گا. مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. اس میں ہم بہت سے لوگ غلطی پائے جاتے ہیں کہ امام نے سلام پھیر دیا ہم اپنی دعائیں مکمل کرتے رہتے ہیں, یہ صحیح نہیں. امام جب سلام پھیرتے امام کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دعا رہ گئی آپ اس کو وہیں موقوف کر دیں, امام کے ساتھ سلام پھیریں, یہ سنت. یہ نہیں کہ ہم جب تک اپنی دعا پوری نہیں کریں گے سلام نہیں پھیریں گے, امام سلام پھیر چکا, ایسا نہیں. سنت کیا ہے کہ اپنی اگر دعا رہ گئی ہے تو آپ نے اس کو وہیں موقوف کر کے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیں. ہاں امام سے پہلے سلام نہ پھیر دیں, اتنی جلدی نہ ہو کہ امام سے پہلے سلام پھیر دیں. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے فرق کرنا. جو نماز پڑھا رہا ہے امام ہے, پہلا سلام جس آواز سے کرے گا دوسرا سلام جب پھیرے گا تو اس سے چار آنا, زیادہ نہیں چار آنا آواز کو فرق کرے, آواز کو ہلکا کرے, یہ سنت ہے. اور مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے, جماعت میں شامل ہوا ایک رکعت دو رکعت رہ گئی, تو اب وہ کیا کرے گا جب اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوگا باقی نماز کے لیے رکعت پوری کرنے کے لیے, تو جب امام سلام دونوں سلام پھیر لے گا اس کے بعد کھڑا ہو, یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے, لیکن سنت نہیں, سنت کا ثواب نہیں ملے گا. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ درست کر دیا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ میری بھی کامل اصلاح فرما دے, میرے گھر والوں کی کامل اصلاح فرما دے, میرے سب دوستوں کی اور تمام مسلمانوں کی اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اور اصلاح کامل ہم سب کی فرما دے. اور اللہ اس میں جو طریقہ ہے آپ نے قرآن میں فرما دیا کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو, ان سے تعلق کرو, ان جیسے بن جائیں گے. اللہ ہمیں اپنا صحیح رہبر چننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے جو ہے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے ہیں, بیعت کیا ہے, اللہ ان کو بیعت کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب سارا کام ٹھیک کرے گا, ہمیں کچھ کام کی ضرورت نہیں, یہ جہالت ہے. اللہ اس جہالت سے مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھیے اور تمام مسلمانوں کو پناہ میں رکھیے. اور جو طریقہ ہے کہ اطلاع حال ہر تھوڑے عرصے کے بعد اطلاع حال کرے اور مرشد سے شرمائے نہیں, جھجھکے نہیں, اس کو اپنی بیماری کی اطلاع کرے اور پھر اس کی تجویز پر عمل کرے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما. سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ کو ہمارے معاف فرما دے, اور اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے, ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما دے, ہر نیکی کا شوق عطا فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے, اپنے نام کی لذت عطا فرما دے, اپنا نام لینے کی صبح شام توفیق عطا فرما دے, کثرت تلاوت کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے, قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے, نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے, زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے, دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے, تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہم کو پاک کر دے. اے اللہ تمام اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے, اخلاق حمیدہ سے نواز دے. اے اللہ بغیر آپ کے ارادے اور جذب سے ہمارا کچھ کام نہیں بن سکتا. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہمیں جلد فرما لیجئے, ہماری اولادوں کو جلد فرما لیجئے, اور ہمیں ایک کامل ایمان کامل اسلام زندگی عطا فرما. اور جب موت آئے اے اللہ کامل ایمان اور کامل اسلام پر موت آئے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ اپنی محبت کی لذت سے ہمیں نواز دے, درد محبت عطا فرما, درد نسبت عطا فرما, خون تمنا کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شکستہ دل عطا فرما, نادم دل عطا فرما. اے اللہ اپنے گناہوں پر رونا اور ندامت کرنا اور اللہ اظہاری کرنے کی توفیق عطا فرما, اشک باری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی یاد سے دلوں کو مزین فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. جو بھائی بہن کسی قسم کی پریشانی میں ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نے ان کو نیک والے رشتے عطا فرما دے, اور جو بے اولاد ہے اللہ ان کو صاحب نیک والے اولاد بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے, ہمارے چھوٹوں کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا لے, ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو کامل اپنی اطاعت میں جکڑ لے, اور اللہ ہمارے سارے کام دنیا آخرت کے بنا دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحالی نصیب فرما, خوب برکت والی روزی, حلال سو فیصد حلال روزی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ عدل و انصاف نصیب فرما دے, سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے. اے اللہ سود اور رشوت نے ہمارے ملک کو بالکل بھوسے کی طرح کر دیا ہے معیشت کو. اے اللہ دوبارہ سے ہماری معیشت بحال فرما دے. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیں, اور ظالم حکمرانوں کو ہدایت دے دیں, اور اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما, قیامت کی پیشی کا خوف عطا فرما. الہ العالمین سارے عالم کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما, تمام اسلامی ممالک کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, اور اللہ دشمن کے خلاف سینہ سفر ہونے کی توفیق عطا فرما, غیب سے مدد و نصرت فرما. ہمارے فلسطینی بھائی اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, شام کے اندر